الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلهم خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ الرعد الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد جو اس مہینے کا حاصل کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں، اور تقوی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت میں جانے کے لیے پری کنڈیشن ہے. اسی حوالے سے آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی آیات 20-25 کی تلاوت کی ہے. یہ قرآن مجید کے ان چند ایک مقامات میں سے ہے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اعمال بتائے ہیں جو اختیار کیے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا اعمال اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس رویے اختیار کیے جائیں تو ان کے لیے جہنم کی وعید. تو ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اس اعتبار سے چند ایک جو چونکہ یہاں پر خاص طور پہ وہ پہلو سامنے آئے ہیں جو عام طور پر زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے دوسری جگہ پر اکثر و بیشتر نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں، لیکن معاملات کے اعتبار سے اور صلہ رحمی کے اعتبار سے جو رویے ہیں ان کی اہمیت بھی یہی قرآن مجید بتاتا ہے. تو آج ان آیات بینات کی روشنی میں اور کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہی مضمون سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویسے جن حضرات اور خواتین کو دلچسپی ہو تو سورۃ المومنون کا جو ابتدائی 11 آیات ہیں ان میں بھی جنت میں جانے والے لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ ہے. کم و بیش ویسے ہی اوصاف سورۃ المعارج کے اندر بھی ملتے ہیں، اور سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں جو جنت میں اعلیٰ مراتب حاصل کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی میں اس مقام کو بھی جوڑ لیا جائے تو ہمیں جو ہے اور زیادہ وضاحت سے یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور یہ میں نے اس لیے یہ مقامات عرض کر دیے تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں ان میں سے کتنے اعمال ہیں اور کتنے ہمیں مزید اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، اور میثاق عہد و پیمان قول و قرار کو توڑ دیتے ہیں. اللہ سے کیا ہوا عہد اس اعتبار سے آپ کے ذہن میں سورۃ الاعراف کی وہ آیت آئی ہوگی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے کے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرما کر ان سب سے یہ عہد اور قول و قرار لیا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے جایا وہاں اقرار کیا تھا. اور یہ اہتمام اللہ نے اس لیے کیا کہ مبادہ کل تم جا کر یہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم تو انہی کے ایک طریقے کی پیروی کرتے رہے ہیں. تو یہ اللہ نے اپنی معرفت، پہچان، توحید یہ ہماری روح کے اندر ودیت فرمائی ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ عہد اور قول و قرار میں بندے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں. مزید جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ کو معبود اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسوہ حسنہ کو طریقہ زندگی کے طور پر اپنانے کا اعلان، عہد، قول و قرار کرتے ہیں. پھر ہم ہر نماز میں اللہ ہم سے اس کی تجدید کرواتا ہے جب ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اس عہد اور قول و قرار کی روشنی میں یعنی بندہ مومن جو ہے وہ کوئی اس کی کوئی اپنی من چاہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں رب چاہی زندگی، جو باتیں اللہ کو پسند ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو وہ چیزیں پسند ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہیں، جس میں ہماری بھلائی ہے، جس میں ہماری فلاح ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا قول و قرار، عہد و پیمان اللہ کو رب مان کر بھی ہم نے کیا، اور کلمہ طیبہ کے اعتبار سے بھی کیا، اور ہر جو ہے نماز میں بھی ہم اس کو دہراتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی کہ ان کے لیے ہو جنت. یعنی دنیا میں نقد مال اور جان دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں لگاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. یہ بھی اسی عہد اور قول و قرار کا حصہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے خود جہاں آگے جا کر کہا وعدن علیہ حقا، یعنی اس کے بدلے میں جو جنت ہے اس کا پہلے تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اس میں جان بھی انسان کو جو ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس لیے کہ اب عہد ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ یقتلون و یقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں. وعدن علیہ حق، یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے پکا اور سچا، فی التورات والانجیل والقرآن، وعدہ جو تورات میں موجود، انجیل میں موجود اور خود قرآن مجید میں موجود. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے حد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تو اپنا عہد کے اللہ کے عہد پورا کرنے کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس خوشیاں منا اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ہاتھ پر کیا ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی کن کو ملے گی؟ جو اپنا اللہ سے کیا ہوا عہد اور قول و قرار اس کو نبھائیں. مزید کہا ولا ينقضون الميثاق، اور وہ قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں. اس میں دونوں چیزیں آ گئی، جو قول و قرار ہم نے اللہ سے کیا اس کو بھی نہیں توڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں جو سارے معاملات ہیں ان کے اعتبار سے جو عہد کی، وعدے کی، معاہدے کی جو اہمیت ہے، جس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا کہ جو جہاں نیکی کی پوری فہرست، یا یہ کہہ لیجئے کہ متقی کون ہوتا ہے، سچا کون ہے، اس کی جو فہرست گنوائی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب بھی کوئی عہد کر بیٹھے. اللہ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے تو ختم میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. انسانوں کے ساتھ سارے معاملات بھی عہد، وعدے اور معاہدے میں جکڑے ہوئے ہیں. ماں باپ اور اولاد کے دوران بھی ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن امپلائیڈ ہے. بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ اپنا سب کچھ ہمارے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، اپنے منہ سے نوالا نکال کر ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں. ماں خود گیلی جگہ پر سوچتی ہے بچے کو خشک جامہ پہنچ کرتی ہے. کیا توقع ہوتی ہے کہ کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے, یہ اولاد ہماری بڑھاپے کی لٹھیاں بنے گی, ہمارے اس وقت کے جو مسائل ہیں اس میں ہمارے کام آئیں گے. لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اب ماں باپ جو ہے یہ ہمارے لیے کباب میں ہڈی ہیں, اس لیے کہ نئی نئی شادی اور اس کے اپنے ذوق اور شوق اور اس میں ماں باپ کی مداخلتیں بیجا, حالانکہ وہ مداخلتیں بیجا نہیں ہوتی ہے, وہ بھی آؤٹ آف لو ہی بچا رہے ہیں, اپنے محبت میں ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتری کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو جذبات ہیں اس میں بلکہ وہ جو مختصراً اس کو کہوں تو یہ کہ اس وقت اگر زبانی نہیں تو عملی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بیک سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو انسٹرکشنز مت دیں, اب آپ کا دور ختم ہو چکا, کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو ہے یہ اس وعدے اور معاہدے کو نبھانے کی بات نہیں ہے. اس لیے آپ نوٹ کیجئے کہ کتنے اہتمام سے قرآن مجید میں کم از کم چار یا پانچ مقامات پر وبالوالدین احسان کی بات آئی ہے. یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی, وعدے کو نبھانے یا نبھانے, یہ عملی طور پر نبھانے کی بات ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں شادی کیا ہے, باقاعدہ اس کے لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ جو فارم ہم سائن کر رہے ہیں, واٹ از اٹ, اٹس این اگریمنٹ آف نکاح, عقد نکاح, اس کا عربی میں باقاعدہ اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے عقد نکاح, عقد کہتے ہیں اگریمنٹ کو. اب اس اگریمنٹ کے دو فریق ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ گواہ بٹھائے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں بس یہ سب ایک دفتری کاروائی کے طور پر جو ہے وہ نپٹتا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کر کے آ رہے ہیں ہم, کیوں کر رہے ہیں. ان یہیں پر ان تفصیلی گفتگو ان نشستوں میں ہو چکی ہے کہ جناب میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں, اور دونوں جو ہے اس کو نبھانے کے پابند ہیں بیکاز آف دیٹ اگریمنٹ. جو بھی اس میں سے اپنے جو ہے وہ فرائض کے بارے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس اگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے, جبکہ یہاں بتایا جا رہا ہے ولا ینقضون المیثاق, وہ جو ہے قول و قرار کو جو میثاق کو توڑتے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے یعنی جتنے تجارتی معاملات ہیں سارے کے سارے جو ہے معاہدوں پر ہیں, منحصر ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب تو ہم نے کسی سے کچھ لینا ہو, ہم کہتے ہیں اس وقت ہم بڑے لمبے چوڑے وعدے کر کے اس سے, مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو مال دینا, اس نے آپ نے کہا اتنی ایڈوانس پیمنٹ کر دیں, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 10 دن میں ڈلیوری ہو جائے گی, ایڈوانس پیمنٹ لے لی, اب 10 دن کیا 10 مہینے بھی اگلا کھا رہا ہوتا رہے اور ہمیں کوئی اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی, ہم پلٹ کے اگر تاخیر ہو رہی ہے تو بتانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. اور بڑی جٹائی کے ساتھ جو ہے ہمارے ہاں تو ہائیسٹ لیول پہ جو ہے یہ کہا گیا ایک صاحب کا صدر نے کہ جناب وعدہ یہ ہے کون سا قرآن اور حدیث, تو اس سے آپ بتائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں وصف امانت نہیں ہے, ولا دین لمن لا عہد لہ, اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے. اس لحاظ سے انسان زبان دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچے, مگر ایک دفعہ کمٹمنٹ کی ہے تو اب اس کو آنر کرنا یہ اس کے فرائض میں سے ہے. اگر وہ اس پہ ڈیفالٹ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ نہ اگلے سے ٹائم لیتا ہے نہ کچھ خاموشی اختیار کرتا ہے, وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. جنت میں جانے والوں کی فہرست میں سب سے پہلے یہ بات آ رہی ہے یہاں پر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے کہ جناب کہیں جو ہے وہ یہ درمیان میں بات آتی ہے کہیں یہ جائے, لیکن یہاں پر بالکل آغاز میں اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے اس کو بھی نبھانا ہے اور جو بندوں کے ساتھ عہد و پیمان ہے یہ بھی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے کے سارے اس کے اندر ایک اس جملے کے اندر سموئے جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہیں چاہے وہ لکھے ہوئے ہوں یا ان لکھے ہوں. اور ہمارے ہاں تو اس کی اس دھڑلے سے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. دیکھیے ڈاکٹر اور مریض, جب مریض کال کر کے ڈاکٹر سے ٹائم مانگتا ہے اور ڈاکٹر اس کو ایک ٹائم کمٹ کرتا ہے, اب دونوں ایک معاہدے میں ایک وعدے میں بندھے ہوئے ہیں نا, مریض کو بھی اس ٹائم پہ وہاں پر اویلیبل ہونا چاہیے اور ڈاکٹر کے اویلیبل ہونا چاہیے. مریض تو اپنی مصیبت کا مارا اس سے جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے 10 جگہوں پر جو ہے اپنے جو ہے وہ ابھی اس ہاسپٹل میں پہنچے بھی نہیں ہوتے ہیں بلکہ کسی اور میں ہی جو ہے آپریشن کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے اور وہاں پر بخار ہو رہا ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے کیا وہ شخص جو ہے جو اپنا جو اس کے بعد 3000 روپے اس نے فیس لینی ہے اور 3 گھنٹے اس نے اس کو ذلیل کیا ہے خار کیا ہے, اس کا کون کمپنسیشن دے گا؟ اور اللہ کے ہاتھ اس کے اوپر جو اس کو جواب دہی کرنی ہوگی. یہ معاملہ آپ اس کو یعنی رینٹ اگریمنٹ، رینٹ اگریمنٹ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب جو تاریخ متعین ہے اس پہ کرایہ دینا ہے، اور جو شرائط مالک مکان نے کہا ہے کہ اگر اسے تین سال کے بعد اس کو پینٹ کرانا ہے تو اس نے کروانا ہے، اور جو چیزیں بھی ہیں، اب اس میں بھی جو ہے اگر ہم اس کو نہیں کمپلائی کرتے ہیں تو ہم، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا سورہ بنی اسرائیل وہ اوفو بالعہد، عہد کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں باسپورس اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کو چند ایک مثالیں صرف جو ہے نمونے کے طور پر بتائی ہیں۔ اگر آپ سوچیں ایک یہ ویلیو ہمارے ہاں، اور جس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے جو ہے، آپ کو وہ واقعہ یاد ہے، وہ تو ابھی یعنی آغاز وحی سے بھی پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے تھے، اور وہ درمیان میں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ انتظار کیجئے میں جو ہے وہ آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں تین کا لفظ آتا ہے، تین گھڑیاں یا تین دن تک جو ہے وہ انتظار کرتے رہے، وہ آیا تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو خام پہ تکلیف میں ڈالا تھا، آپ سمجھ پائے، بہرحال میں تو زبان دے چکا تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں، میں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کتنے واقعات آپ کو ہمارے ملیں گے، اور کہ وعدے کی خاطر جو ہے کوئی یعنی اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اور معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہاں سے مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، اور اسی دوران میں ایک صحابی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، وہ جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن جو کفار کی طرف سے معاہدہ کرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے تو معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو واپس کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آنر کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ایمان ساتھی ہے، کس مشکل سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گھسٹتے ہوئے آئے وہاں پر، لیکن زبان دے چکے ہیں تو اس کو آنر کیا ہے، فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں، بعد میں اللہ نے ان کے لیے اور راستہ بنا دیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ پہلی کارنر سٹون۔ جنت میں جانا ہے تو معاملات کو سیدھا رکھنا، اور اس میں اللہ سے کیے ہوئے عہد وعدے اور معاہدے وہ بھی پورے کرنے ہیں، اور بندوں سے کیے ہوئے عہد وعدے اور معاہدے پورے کرنے ہیں، چونکہ اس میں اور چیزیں بھی آ رہی ہیں، ورنہ میں اسی موضوع پر ابھی آپ کو بہت ساری مثالیں اور آیات اور بھی کوٹ کر سکتا ہوں۔ اگلی بات، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑ کر لگتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑ کر رکھتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ بڑے ہی سخت یا برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں اگلی بات جو آ رہی ہے، یہ جو ہے وہ اب صلہ رحمی کی بات ہے، رحمی رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس اعتبار سے یہ اگلی صفت کے طور پر آیا ہے جنت میں جانے والوں کی، اور اس کے لیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کی سناتا ہوں، اس میں یہ مضمون بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے نو باتوں کا خاص طور پر حکم دیا، یہ نو باتیں جو ہے کم از کم آپ پوائنٹ کی حد تک ذہن میں بٹھا کر انشاءاللہ اٹھیے گا، کیونکہ چاہے ہم پوری بات نہ ہو سکے لیکن کم از کم یہ نو باتیں بھی اتنی اہم ہیں، ان کو بھی جو ہے ہمیں سمجھے۔ سب سے پہلی بات، اللہ سے جلوت اور خلوت ہر حالت میں ڈرتے رہنے کا۔ دیکھیے جب پبلک میں تو ہمیں ایکسپوز ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، داڑھی بھی ہے، شکل بھی ہے، ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے، اب کوئی ہم ایسی حرکت کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ یار یہ تو اس کے جو ہے کال و فیل میں تضاد ہے، تو انسان ذرا محتاط رویہ، تنہائی میں بھی، اور آج اس کی ضرورت کیوں زیادہ ہو گئی، جلوت اور خلوت ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا۔ میں آپ کو ایک معمولی ایک مثال شیئر کرتا ہوں، قرآن مجید ماشاءاللہ اس رمضان المبارک کے دوران آپ نے بھی ترجمے سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اس میں مومن مردوں کو کیا کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مومنہ خواتین سے بھی رب کا یہی تقاضا سورہ نور کے اندر آیا۔ آج لوگوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فوحش مناظر جو ہیں ان کو اپنے موبائل پر دیکھنے سے ذرا اس لیے گریز کریں کہ کہیں بھانڈا نہ پھوٹ جائے، لیکن تنہائی میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز ہے جو روکے گی. سب سے پہلی بات جو ہے، یعنی سب کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. اور اس حوالے سے وہ جو تاریخی واقعہ ہے، صرف میں اس کا اشارہ آپ کو کر دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر رعایا کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ کیا کس کیفیت میں ہے. ایسا اس لیے کہ سید القوم خادمہم کے مصداق کامل تھے. یہ نہیں ہے کہ حکمران جو ہے نچنت پڑے سو رہے ہیں اور ریا بیچاری جو ہے فٹ پاتھوں پہ رول رہی ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے یعنی وہ جو فی سبیل اللہ کے دسترخوان ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ کھانا کہاں سے کھا پائیں گے، کوئی کھانا دینے والا ہوں. تو اس کیفیت میں ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ذرا کہ کچھ خسر پھسر کی آواز آ رہی ہے. ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، اس میں پانی ملا. بیٹی کہتی ہے کہ خلیفہ کا آرڈر ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی. تو ماں کہتی ہے کہ خلیفہ کو ہمارے حال کا کیا پتا، ادھر جو ہے گزر بسر نہیں ہو رہی، تھوڑا سا پانی ملا رہا، کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے. بیٹی جواب میں کہتی ہے اما جان خلیفہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے وہ کیفیت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صرف باتیں کہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکٹر بلڈنگ کی تھی اور وہ جماعت تیار کی تھی جس میں یہ لوگ اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزرتے، یعنی اللہ سے جلوت اور خلوت حالت میں ڈرتے رہنے کا، اللہ کا تقوی. خوشی اور دوسری بات، خوشی اور غمی ہر حالت میں عدل و انصاف سے کام لینے کا. جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر میں اس وقت اوپر نیچے کر بھی جاؤں تو انصاف کا دامن. یہ خوشی اور غمی سے مراد فراخی اور تنگی بھی ہو سکتی ہے، کس لیے کہ آدمی جب اوور آل جو اگر اس کے لیے کوئی بھی سچویشن اگر ڈیفیکلٹ ہے تو اس میں اس کے لیے تنگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. اس کے مطابق برعکس اگر اس کے پاس کشادگی ہے، اگر اس کے پاس جو ہے وہ ابنڈنس ہے، تو ہر حالت میں انصاف. خوشی میں انصاف یہ ہے کہ انسان آپے سے باہر نہ ہو، اعتدال کی روش کو اختیار کر. یہ کہ اس وقت امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے، اس وقت امتحان ہو رہا ہے شکر کا. اور غمی میں، پریشانی میں، تکلیف میں کس چیز کا امتحان ہو رہا ہے، صبر کا. دونوں میں انسان کو اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. تیسری بات، غریبی اور ناداری اور فراخ دستی اور دولت مندی کی حالت میں میانہ روی پر قائم رہنے کا، یعنی انسان کو اعتدال کا راستہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، چاہے غریبی اور ناداری ہو یا اس کے برعکس فراخ دستی اور دولت مندی ہو. چوتھی بات جس کے لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں، اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے کا، اگرچہ وہ مجھ سے رشتہ قرابت توڑے اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں. ہمارے سارے جو عام طور پہ جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے نا جی، کہ جناب ہم تو ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں لیکن وہ الٹا ہمارے ساتھ برائی کر رہے ہیں، اب ہم کیوں اچھائی کریں. حدیث میں خاص جو ہے اس بات کو جو ہے پن پوائنٹڈلی بتایا گیا، اگرچہ وہ بدسلوکی کریں، رشتہ توڑیں، پھر بھی اللہ نے مجھے کس بات کا حکم دیا ہے، رشتہ جوڑ. یہی بات ہم نے اوپر پڑھی، والذین یصلون، وہ لوگ جو جوڑ کر رکھتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو اس بات کے قطع نظر کہ آپ کا جو بھی عزیز ہے یا جو بھی جو ہے اس کو آپ کو رسپونڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ہماری تو ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے جوڑنے کی کوشش مسلسل برقرار رکھنی ہے، چاہے وہاں سے رسپانس نیگیٹو ہو رہا ہے، بدسلوکی آ رہی ہے، تب بھی ہمیں یہ کام کرنا. اور پانچویں بات، ان لوگوں کو بھی دیتے رہنے کا جنہوں نے مجھے محروم رکھا اور مجھے میرا حق نہیں دیا. یعنی ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں اگر اس نے میرا حق مارا ہے تو میں بھی اس کا حق ماروں گا. یہاں کہا گیا کہ میں نے تو اس کا حق اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر وہ غریب اور نادار ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ جاری رکھنا ہے، اگرچہ وہ مجھے محروم رکھے یا میرا حق ادا نہ کرے. تو یعنی فکر جو ہے ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی کی ہونی چاہیے. ہماری اکثر وقت بیشتر فکر ہوتی ہے کہ مجھے میرا حق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، میں نے جس کا حق دینا ہے وہ دیتا ہوں یا نہیں، اس کے بارے میں نہیں. جبکہ اس کے برعکس یہاں کہا گیا کہ ہر حالت میں مجھے جو ہے ان لوگوں کو بھی دیتے رہنے کا جنہوں نے مجھے محروم رکھا اور میرا حق مجھے نہیں دیا. چھٹی بات، ان لوگوں کو بھی معاف کر دینے کا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ستایا ہے. اور ساتویں بات, مجھے حکم دیا ہے کہ میری خاموشی میں تفکر ہو, غور و فکر. خاموشی بھی انسان کی جو ہے غور و فکر کی خاموشی ہو. آٹھویں بات, میری گفتگو ذکر پر مبنی ہو, یعنی جب بھی بولوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اس کے احکام کی تعلیم اور دعوت کے سلسلے میں ہی زبان کھولوں. یعنی منفی باتوں کے لیے نہیں, بلکہ میری گفتگو ذکر کا مطلب, ذکر پر مبنی گفتگو کون سی ہوگی جس میں انسان جو ہے اچھی گفتگو کر رہا ہے, خود بھی اللہ کی یاد اور دوسروں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے, اللہ کے احکام کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اگر جو ہے غیبت میں جو ہے زبان کا استعمال ہو رہا ہے, چگلی میں ہو رہا ہے, کسی کی دل آزاری والوں باتوں میں ہو رہا ہے, تو یہ اللہ کے ذکر والا یعنی استعمال ہے یا اس کے برعکس استعمال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو ہے گفتگو جو ہے وہ بھی مثبت ہونی چاہیے. اور آٹھویں اور نویں بات, مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت کی نظر ہو, یعنی جس چیز کو بھی دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دوں. تو یہ نو باتیں یہاں پر بتائیں. اور ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا خاص طور پر حکم دیا. پہلی روایت میں نو باتوں کا ذکر تھا, یہاں سات باتوں کا. مساکین اور غربا سے محبت رکھنے اور ان سے قریب رہنے کا. ہمارے ہاں تو عام طور پہ مساکین اور غربا سے تو دوری اور صاحب حیثیت لوگوں سے قربت کی ہے. یہاں رب کا حکم کیا ہے کہ مساکین اور غربا سے محبت اور ان سے قریب رہنے کا. نمبر دو, دنیاوی معاملات میں ان لوگوں پر نظر رکھنے کا جو مجھ سے کم تر ہیں, یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا مال و اسباب مجھ سے کم ہے, اور ان پر نظر نہ رکھی جائے جن کے پاس دنیوی ساز و سامان یا دنیوی حیثیت جن کی مجھ سے زیادہ ہے. احادیث کے مطابق ایسا کرنے سے بندے میں صبر اور شکر کی کیفیت, جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو اس وقت بھی ہمیں نظر آئے گا کہ جناب 40% آف دی پاپولیشن, 8 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے بلو دی پاورٹی لائن زندگی بسر کر رہے ہیں, جن کو دو وقت کی کھانے کی روٹی بھی میسر نہیں ہے, پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, بیماری میں دوا دارو کی سہولت میسر نہیں ہے, سر پہ چھت نہیں ہے. تو ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں ادا کر رکھی ہیں. اس پر انسان کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں, یعنی اپنی ہر حاجت کے لیے اپنے خالق اور مالک اللہ رب العزت کے حضور بھی دست سوال طلب دراز کروں, اس کے علاوہ کسی اور کے در کا سائل نہ بنوں. پانچویں بات, ہر موقع پر میں حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوی لگے. اور چھٹی بات, اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں. اور ساتویں بات, کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں. یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے, یعنی یہ اس خزانے کی قیمتی جواہرات ہیں جو عرش الہی کے زیر سایہ ہے, اور جن کو اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو اس میں جو دو جگہ جو ہمارے پاس صلہ رحمی کا جو معاملہ ہے, صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ کو جوڑنا, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے, یعنی یہ فرض اور واجب, اور واجب کو ترک کرنا جو ہے انسان کے لیے گناہ کا باعث ہے. اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر لینا حرام ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ صلہ رحمی سے رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس پہ اکثر لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ جی عمر تو پہلے سے طے ہے, اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ تو عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اس کے لیے نیکیوں اور خیر کے لیے کے مواقع ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. نہ صرف بڑھتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے, لوگ اچھے انداز میں اس کو یاد کرتے ہیں, اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے, اور مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. اس لحاظ سے سوچیے تو 50-60 سال 70 سال کی عمر میں ہم کیا کمائیں گے؟ لیکن اگر ہم کوئی ایسی بھلائیاں کر جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے رویے ہیں، لوگ ذکر خیر ہمارا کرتے ہیں، تو جب تک وہ سلسلہ جاری یا صدقہ جاریہ کے طور پر آپ نے کسی ایک شخص کو بھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علی تیرے ذریعے سے اگر ایک شخص بھی راہ رات پر آ گیا تو 100 سرخ اونٹوں سے بڑی دولت جو ہے وہ مل گئی ہے. اور یہ خیر کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا وہ سارا کا سارا اجر جو ہے ملتا رہے گا. تو گویا کہ وہ شخص جب تک وہ اس کو اجر و ثواب کے لیے وہ سلسلہ جاری ہے، وہ اگرچہ وہ فزیکلی فوت ہو گیا لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے ابھی وہ زندہ ہے. تو آپ سوچئے کہ کتنا عمر میں اضافہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے اس کے دشمن کے حوالے کرتا ہے. لہذا آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. اور جس نے کسی کی مصیبت کو دور کیا اور اس کے بدلے اس کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کا ہٹا دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. یہ ہے یعنی چند ایک میں نے آپ کو باتیں جو اس حوالے سے بتائیں کہ آیت جو سنائی تھی کہ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل، وہ لوگ جو جوڑ کر رکھتے ہیں جن چیزوں کو، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ویخشون ربہم، اپنے رب سے ہر وقت خائف اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ہر وقت خائف رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تم اللہ سے آسان حساب کی دعا کیا کرو کہ اللہم حاسبنی حسابیں یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان حساب فرمائی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال نامے پر ایک نظر ڈالے اور فرمائے جاؤ معاف کر. اگر کہیں ڈیٹیلڈ اکاؤنٹیبلٹی کی نوبت آ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے کہ انگنت نعمتیں اللہ کی ہم نے پتہ نہیں اس میں کس کس کا جو ہے شکر ادا، ہم نے تو اکثر کا شکر ہی نہیں ادا کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہی کتنا بڑا جہاز. اچھا اس سے اگلی صفت، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، لفظی ترجمہ ہے اپنے رب کے چہرہ انور کی طلب میں، یعنی اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے صبر کیا. اب صبر بڑی جامع اصطلاح ہے. اصل میں تو انسان کی زندگی میں دو ہی امتحان ہیں. اگر جو ہے میں نے پہلے ذکر کیا، اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو کس چیز کا امتحان ہے؟ شکر کا امتحان ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے تو کس چیز کا امتحان ہے؟ صبر کا امتحان ہے. صبر جو ہے ایک تو مصائب پر مشکلات پر صبر کرنا، راضی برضائے رب رہنا، کوئی اپنے جو ہے جو فطری طور پر اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، دل میں کوئی غم کا احساس ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں، لیکن زبان پر کوئی ایسے شکوا شکایت کے کلمات لانا، یہ جو ہے صبر کے منافی ہے. لیکن صبر ایک بڑی جامع اور وسیع اصطلاح ہے. ہمارے ہاں تو صبر صرف مصائب اور مشکل اور یعنی جب انسان یعنی لٹرلی ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب انسان کچھ نہ کر سکے تو صبر کر لیں، ویئر صبر جب انسان بہت کچھ کر سکتا ہو اور اپنے آپ کو روک تھام کر رکھنے کا نام صبر ہے. اس لیے کہ اللہ صبر جو ہے وہ انسان کو طاعت پر کارمند رہنے کے لیے بھی ثابت کرنی اور صبر کی ضرورت ہے. کبھی کبھی تو رمضان المبارک کی 27ویں رات کو تو جاگنے والے بہت مجاہد اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن روزانہ فجر کے وقت حاضر ہونے والے کتنے ہوتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ جس ذوق اور شوق اور جذبے سے اس دن جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں جو ہے رمضان کی تاک راتوں میں جاگتے رہے، اتنے ہی شوق اور جذبے سے روزانہ جو ہے فجر کے لیے بھی اور باقی سب نمازوں کے لیے حاضری، اسی رب کا حکم ہے نا وہ بھی. تو جس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. معصیت میں بڑی کشش ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو جو ہے بڑے صبر کو روک تھام کر رکھنا پڑتا ہے. صبر بنیادی طور پر جس چیز کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے اس پر ڈٹے رہنے جمے رہنے کا نام ہے. کوئی لالچ، کوئی ٹیمپٹیشن یا کوئی بھی انسان کو خوف جو ہے وہ حق کے راستے سے ہٹنے نہ دے، یہ ہے صبر. اور یہ صبر جو ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ. اگلی بات, آپ ابھی تک پریشان ہوں گے کہ اور اتنی باتیں آ گئیں جنت میں جانے کے لیے, نماز کی بات نہیں آئی. نماز تو ظاہر سی بات ہے, وہ میں نے پہلے بھی ویسے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا, قول و قرار میں بھی جو ہے اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اس میں کس کے حضور میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ تازگی حاصل ہوگی, روح کو جو ہے غذا ملے گی تو کس سے ملے گی؟ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ہی ملے گی. مگر یہ کہ واقام الصلاح, انہوں نے نماز قائم کی. اب یہ نماز بھی جملہ حقوق اللہ کی نمائندہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ صرف یہاں نماز کا ذکر ہے تو باقی جو ہے سارے اللہ کے جو بھی اللہ کی طرف سے فرائض ہے اس میں سے خارج ہو گئے خود ہیں. کیونکہ اگلے آگے کہا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور انہوں نے لگایا کھپایا جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے, سرًا وعلانیتًا, مخفی طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. اب یہ یعنی جو ہے اقامت صلات اگر حقوق اللہ کی نمائندہ ہے تو انفاق کا فوری فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہوتا ہے. یہ حقوق العباد کی نمائندہ ہے. تو یہاں پر یہ دونوں باتیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی مستعد رہے. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور مزید جو ہے اگلی خوبی ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ جو برائی کو بھلائی سے ٹالتے, برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو کہ صبر سے بھی, صبر تو یہ ہے نا کہ آپ جو ہے برائی کے جواب میں خاموش رہیں, لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی آپ کو گالیاں دے رہا اور آپ جواب میں دعائیں دیں, کوئی آپ کو پتھر مار رہا تو آپ جواب میں پھول پیش کریں, کتنی ہمت حوصلے اور جگرے کی بات ہے. لیکن جنت میں جانا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرسکرپشن ہے, اس میں کوئی پلس مائنس کی گنجائش ہمارے لیے ہے نہیں ہے. اس کا مطلب وہ جو آیا ادفع باللتی ہی احسن, برائی کی مدافعت کرو ایسے طریقے سے جو بہت ہی احسن ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اس صورت میں اگر تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوگی تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست. یہ ہے وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل کر کے دکھایا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ طائف کے موقع پر کیا کچھ نہیں بیت گئی, اور جو ہے وہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے پھر بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے. حتیٰ کہ ملک الجبال آ کر کہتا ہے کہ آپ حکم دیں تو اس بستی کو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں, لیکن فرمایا کہ نہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ اگلی نسل. اور واقعی آگے پھر اللہ نے توفیق دی ہے سب کو. تو ادفع ویدرعون بالحسنات السیئات, جو ان شرائط کو پورا کریں اولئک لہم عقب الدار, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے, عاقبت کا گھر ہے. پتہ چلا کہ اصل گھر کون سا ہے؟ آخرت کا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْقَرَارِ, اصل جو آخرت کا گھر ہے وہی اصل قرار گاہ ہے, وہی جو آخرت گھر ہے. تو آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے, اور آخرت کے گھر کی آگے اللہ نے وضاحت خود کر دی, جنات, وہ باغات, جنات و عدن, ہمیشہ رہنے کے باغات, ریزیڈینشل گارڈنز, جو دنیا کی بیسٹ لگژریز آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی اوپر. یدخلونہا, جن میں وہ داخل ہوں گے جو ان شرائط کو پورا کرنے والے ہیں, نہ صرف خود داخل ہوں گے, ومن صلح من آبائہم وازواجہم, جو کوئی نیک ہوئے ان کے آبا و اجداد میں سے بھی, ان کی بیویوں سے بھی, وذریاتہم, اور ان کی اولادوں میں سے بھی. شرط نیک کی لگی ہے, یہ نہیں کہا کہ جناب فلاں کی نسل سے ہیں تو سارے کے سارے پار, جو ان میں سے نیک ہوں گے ان کے ساتھ. والملائکہ تو یدخلون علیہم من کل باب, اور فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے ہر دروازے سے. صحیح حدیث کے مطابق جنت کے 8 دروازے, اور فرشتے ان کے اوپر ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے, اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, بما صبر تم, بسبب اس صبر کے جو تم نے کیا. رمضان مبارک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ شہر الصبر. صبر کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن خود رمضان عملی طور پر ہے. کتنی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو جو کہ ادروائز مباح بھی ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے تو روک تھام کر رکھنے والا معاملہ جو ہے. تو یہ جو لوگ جو ہے جنہوں نے زندگی بھر جو ہے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّار, تو ان کے لیے کیا ہی اچھا ہے وہ آخرت کا گھر. یہ تو آ گیا تصویر کا ایک رخ. تصویر کا دوسرا رخ, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ, اس کے برعکس وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ سے عہد کرنے کے بعد, اس کو پختہ ماننے کے بعد اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. اب سارے عہد آپ کو جو حضرات و آغا خواتین حضرات شروع سے یاد ہے ان کو تو میں گنوا چکا ہوں, اس وقت تو دوبارہ موقع نہیں ہے. بہرحال ایک سیدھی سی بات ہے, اللہ سے عہد بندگی جو ہے وہ ہر ہر لمحے جس کو جس کے برعکس نبھانے کی بجائے وہ اس کو توڑتے ہیں. ایک جرم ان کا یہ ہے, حقوق اللہ کے حوالے سے ان کی جو بھی کوتاہی یا غفلت ہے, اور حقوق العباد کے حوالے سے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَى, اور وہ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہ قطع رحمی ہی بنیاد ہے فساد فی الارض کی. اگر جو ہے خاندان جڑے رہیں گے تو شہر جڑے رہیں گے. شہر جو ہے کس چیز سے بنتے ہیں؟ خاندانوں سے بنتے ہیں نا جی. اور شہر جڑے رہیں گے تو ملک جڑے رہیں گے. یہ قطع رحمی جو ہے ادھر جو ہے اللہ کے حقوق کے بارے میں اللہ سے کی ہوئے عہد کو توڑنا, ادھر بندوں کے حقوق کے حوالے سے قطع رحمی. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةِ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محرومی کی کیفیت کو. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا گھر ہے, برا ٹھکانہ. آبویسلی جنت کے کنٹراسٹ میں برا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اٹ گوز وداؤٹ سینگ. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے تو میں نے اب عرض کیا اور مقامات بھی گنوائے, وہاں اور بھی صفات ان کی آئی ہیں, یہاں پر بھی آئی کہ تفصیل سے, لیکن ان کے حوالے سے دو ہی باتیں ہیں. اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان قول و قرار پورا نہیں کیا, بندوں کے ساتھ جو ہے رشتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے والے, یعنی گویا کہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے, ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ برا ٹھکانہ برا انجام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے ہمارے لیے اوپن, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو امتحان ہمارا آخرت میں, جس امتحان میں ہم یہاں ڈالے گئے ہیں اور جو سوالات آخرت میں ہونے ہیں, وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے قرآن مجید میں ہمارے لیے واضح کر دیے ہیں. یہ ان کاموں کے حوالے سے اگر تمہارے رویے مثبت ہوں گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا. اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس رویے جن سے رب نے روکا ہے وہ اختیار کرو گے تو انجام جو ہے وہ دوسرا. اب ہمارے لیے موقع ہے, اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں زندگی میں یہ سب کچھ جاننے کا موقع مل رہا ہے. مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلے اور وہ کہے کہ ہائے کاش مجھے پتا ہوتا, میں واپس جا کے یہ کر لیتا وہ کر لیتا, تو وہ حسرت نہ. آج ہمیں پتا ہے, یہ سورۃ الرعد کی آیات 20-25 جن کا میں نے آپ کو مختصراً ترجمہ مفہوم اور کچھ احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے طور پر اس کی مزید آپ تفاسیر میں اس کو پڑھیے دیکھیے, تاکہ ہم وہ کام کرنے والے بن سکے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نوید ہے, اور ان کاموں سے بچنے والے بن سکیں جن کے نتیجے میں اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی وعید ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.